السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سرحدوں کی نگرانی انتہائی چوکس ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ کا بیان. کابینہ کے خصوصی اجلاس میں بھی بھارت سے کشیدگی پر غور. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی عروج پر پاکستان تحریک انصاف کی رائے ونڈ کے قریب احتجاجی ریلی میں جوش و خروش بھی عروج پر. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد. پاکستان میں احمدیہ جماعت کی 2 نجی ٹی وی چینلز کے خلاف نفرت انگیز مواد نشر کرنے کی شکایت مسترد. شکایات سننے والی کمیٹی کے چیئرمین کا پریس ریلیز میں درج فیصلے کے بارے میں اظہار لا علمی. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا
4 ماہ کی بندش کے بعد پاک افغان سرحد پر انگور اڈا گیٹ آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے صدر براک اوباما نے شام کے شہر حلب کے مشرقی حصے میں شہریوں پر روسی اور شامی حکومت کے فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے. اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ روس کے ساتھ مذاکرات معطل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے، کیونکہ ماسکو اور شام کے شہر حلب پر فضا سے بم برسانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. جنوبی کوریا نے امریکہ کے جدید ترین میزائل شکن نظام کی تنصیب کے لیے ایک گولف کورس کا انتخاب کر لیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری اور پوری بین الاقوامی سرحد پر انتہائی چوکسی کی صورتحال ہے. فوجیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے دشمن نے کوئی غلط مہم جوئی کی تو اس کو پاکستان سے انتہائی سخت جواب کا سامنا ہوگا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستانی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے علاوہ بھارت کے ساتھ ورکنگ باؤنڈری اور بین الاقوامی سرحد کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. جنرل راحیل شریف نے جمعے کو لاہور کے قریب فوجیوں سے خطاب میں کہا کہ کسی بھی ممکنہ جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. پاکستانی فوج کے سربراہ کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں خاصا اضافہ ہوا ہے. ایک روز قبل یعنی جمعرات کو بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ بھارتی فورسز نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب عسکریت پسندوں کے اہداف کے خلاف سرجیکل سٹرائکس کی ہیں. تاہم پاکستان کی طرف سے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں ایسی کوئی کاروائی نہیں کی گئی. البتہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ میں پاکستانی فوج کے 2 اہلکار مارے گئے. ادھر وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے ایک ہنگامی اجلاس میں بھی حالیہ کشیدہ صورتحال پر غور کیا گیا. ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان امن کا خواہ ہے لیکن اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. کابینہ کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے سرکاری میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جوہری طاقت کے حامل 2 ملکوں کے درمیان اگر تصادم ہوا تو اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا.
2 ایٹمی قوت کا جب تصادم ہوگا تو تباہی کے علاوہ کیا ملے. اگلے ہفتے جو ہے پارلیمنٹ کا بھی مشترکہ اجلاس ہے، سیکورٹی کونسل کا بھی اجلاس ہے، لیکن ہم پھر اس بات ریٹ کرتے ہیں، اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے، لیکن اگر ہمارے پہ فائر کیا گیا تو اس کا مناسب جواب ضرور دیا جائے گا.
وزیر اعظم نواز شریف نے آئندہ ہفتے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے علاوہ انسداد دہشت گردی سے متعلق، قومی لائے عمل پر عمل درآمد سے متعلق معاملات پر غور کے لیے ایک اجلاس بھی بلایا ہے جس میں تمام وزراء اعلیٰ کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے. اس کے علاوہ آئندہ ہفتے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بھی بلایا گیا ہے جس میں خاص طور پر بھارت سے کشیدگی کے تناظر میں بحث کی جائے گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں ایسے سیاسی ماحول میں جب بہت گرمی ہے، جبکہ سرحدوں پر بھارت کے ساتھ کشیدگی شدید تر ہوتی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف رائے ونڈ مارچ کر رہی ہے، جبکہ بعض مبصرین کے بقول اس وقت ملک میں بھارت کے ساتھ کشیدگی کے پیش نظر تمام سیاسی قوتوں کو ہم آواز ہونا چاہیے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
پاکستان اور بھارت کے مابین اس وقت کشیدگی عروج پر ہے اور حکومت، مسلح افواج اور عام لوگوں کی توجہ کا مرکز یہ بات ہے کہ دیکھیں اب بھارت کیا کرتا ہے. اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف پاناما پیپرز کے حوالے سے وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے رائے ونڈ مارچ کا پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے اور اس وقت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن وزیر اعظم کی جاتی عمرہ کی رہائش گاہ سے چند کلومیٹر دور اڈا سٹاپ کے مقام پر موجود ہیں جہاں وسیع میدان میں سٹیج لگایا گیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں لگی ہیں. آج رات میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وہاں خطاب کرنا ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دونوں کو اہم پیغامات دیں گے. بھارتی وزیر اعظم کے نام پیغام سے متعلق عمران خان کا کہنا تھا
اور انشاءاللہ ایک بھرپور طریقے سے وہ جواب دوں گا جو اب تک نواز شریف نریندر مودی کو جواب نہیں دے سکا.
سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ صورتحال پاکستانی قوم کے لیے کوئی ایسی خوش آئند نہیں ہے کیونکہ قوم کی توجہ پاک بھارت کشیدگی کی طرف ہے اور حزب مخالف کی جماعت پی ٹی آئی اپنے احتجاج کے پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہے. معروف سیاسی مبصر خالد فاروقی نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ بارڈر پر تو پاک بھارت کشیدگی بہت زیادہ ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں شاید اتنی کشیدگی کبھی نہیں تھی جتنی اس وقت ہے اور یہ بھارت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کیے ہیں جسے یہاں مانا تو نہیں گیا لیکن یہ ضرور ہے کہ جوابی کاروائی میں بھی سنا یہ ہے کہ کافی بھارت کا جانی نقصان ہوا ہے. اب یہ صورتحال کس حد تک آگے بڑھتی ہے اس کا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اگر کسی نے تحمل کا مظاہرہ نہ کیا تو حالات بہت زیادہ اور کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن پاکستانی قوم کے لیے دوسری پریشانی بڑی یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں جو سیاسی معاملات ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ایک احتجاجی مارچ شروع کر رکھا ہے اور آج ان کا جو جلسہ ہے وہ رائے ونڈ میں ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت پریشان کن ہیں. ایک طرف تو سرحدی کشیدگی ہے اور دوسری طرف سیاسی کشیدگی ہے اور سیاسی کشیدگی حکومت کے لیے تو خطرہ ہے ہی لیکن قوم کے لیے پریشانی کا باعث ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس پریشانی نے یہ جو رنگ اختیار کیا ہے کہ کہاں تک پاکستانی قوم اس کو برداشت کر سکتی ہے, کہاں تک ہماری سیاسی قیادت کچھ سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کر سکتی ہے, کیا وہ اپنے اس تنازع میں پڑی رہے گی کہ دھاندلی ہوئی تھی, کیا وہ اس تنازع میں پڑی رہے گی پاناما لیکس کا کیس ہوا تھا, یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ. لیکن پاکستان میں کچھ سیاسی لوگوں کا حلقوں کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان اپنے اس احتجاج کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دے تو شاید کچھ ان کی فہم و فراست کو لوگ پسند کریں. لیکن انہوں نے کیونکہ تہیا کر رکھا ہے اور آج ان کا یہ مظاہرہ بھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سے تو باز آنے والے ہیں, اس کو وہ یقینی طور پر پورا کریں گے, انہیں اس کا حق پہنچتا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے کچھ ایسا کو خوش آئند اور اچھا مرحلہ نہیں ہے.
اس وقت رائے ونڈ کے قریب جلسے کے مقام پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جوش و خروش کے مظاہرے کر رہے ہیں, تحریک انصاف کے نغمے گائے جا رہے ہیں اور حکومت مخالف نعرے بازی بھی ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس وقت کیا کر رہے ہیں. پنجاب حکومت کے ترجمان نے اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
قوم نے پہلے بھی آپ کی تحریک احتساب کو مسترد کیا تھا اور آج بھی آپ سے متفق نہیں ہے, وہ اس لیے کہ جس صوبے میں آپ کی اپنی حکومت ہے جہاں آپ نے خود احتساب کا ڈول ڈالا تھا اور چیخ چیخ کر پوری قوم کو کہا تھا کہ آپ کا بنایا ہوا احتساب کا نظام پوری قوم اڈاپٹ کرے, اس احتساب کے نظام نے آپ کے احتساب کی کلائی کھول دی ہے.
پنجاب حکومت کے ترجمان زعیم قادری کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے اس سب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کو مکمل سیکیورٹی فراہم کر رکھی ہے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستانی اور افغان حکام 4 ماہ کے بعد اہم سرحدی گزرگاہ انگور اڈا کھولنے پر رضامند ہو گئے ہیں. جنوبی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام خٹک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں فریق انگور اڈا گیٹ کھولنے پر رضامند ہو گئے ہیں. پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے.
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں افغان سرحد پر واقع انگور اڈا گیٹ لگ بھگ 4 ماہ تک بند رہنے کے بعد جمعرات کی شام دوبارہ کھول دیا گیا۔ واضح رہے کہ رواں سال مئی میں پاکستانی فوج نے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا کے مقام پر قائم ایک چیک پوسٹ یا سرحدی کراسنگ پوائنٹ افغان حکومت کے حوالے کر دیا۔ اس چیک پوسٹ کا کنٹرول سنبھالنے کے کچھ ہی روز بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کے سبب افغان حکام نے اسے بند کر دیا تھا۔ انگور اڈا گیٹ کے بند سے پاکستان اور افغان سرحد کی دونوں جانب آباد قبائل کو نہ صرف سرحد کے آر پار سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلکہ تجارتی سامان کے آمد و رفت میں رکاوٹ نے مقامی قبائلیوں کے مسائل مزید بڑھا دیے۔ جنوبی وزیرستان کی پولیٹیکل انتظامیہ میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ سرحدی راستہ کھولنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کی حکومتی عہدیداروں کے بھی کئی اجلاس ہوئے۔ پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام خٹک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعہ کو گیٹ کھلنے کے بعد دونوں جانب سے گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے۔
بالکل آمد و رفت شروع ہو گئی ہے اور دونوں سائڈ سے جو ہے نا گاڑیوں کی آمد و رفت جو ہے نا وہ جاری ہے۔ اس وقت بھی وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی اور عام پیسنجرز کے لیے دونوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے فوقتاً جو ہے گیٹ ان کے ہینڈ اوور کیا تھا، انہوں نے اس کی تھوڑی سی شکل جو ہے تبدیل کی ہے، باقی مسمار نہیں کیا اس کو۔
سرحد کی دونوں جانب کے قبائل نے پاکستانی اور افغان انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہیں نہ صرف اپنی مشکلات سے آگاہ کیا بلکہ یہ راستہ کھولنے کی درخواست بھی کی۔ کامیاب مذاکرات کے بعد اب یہ سرحدی راستہ کھول دیا گیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس راستے کے کھلنے سے تجارتی سرگرمیاں جد مکمل طور پر بحال ہو جائے گی، جس سے عام لوگوں کی مشکلات میں کچھ کمی آئے گی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سرحد کی نگرانی بہتر بنانے کی غرض سے انگور اڈا کے مقام پر چیک پوسٹ قائم کی گئی تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تقریباً 2600 کلومیٹر طویل سرحد ہے اور شدت پسند اکثر دشوار گزار سرحدی علاقوں سے عام شہریوں کے بیس میں ایک دوسرے کے ملک میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ متعین کردہ راستوں کی بجائے دیگر راستوں سے ایک سے دوسرے ملک میں غیر قانونی آمد و رفت کا معاملہ دونوں ملکوں کے مابین سرحدی امور کے حوالے سے تناؤ کا باعث بنتا رہا ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی طرف سے یہ مطالبات کیے جاتے رہے ہیں کہ افغان حکومت سرحد کی نگرانی کے لیے مزید اقدام کرے۔ حالیہ مہینوں میں پاکستان کی طرف سے افغان سرحد کی نگرانی مؤثر بنانے کے لیے اقدامات میں اضافہ کیا گیا ہے، جس میں قابل ذکر خیبر ایجنسی میں تورخم بارڈر کے مقام پر ایک گیٹ کی تعمیر شامل ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یا پیمرا کے ایک اعلامیے کے مطابق 2 پرائیویٹ ٹی وی چینلز جیو ٹی وی اور چینل 92 کے خلاف جماعت احمدیہ پاکستان کی تکالیف کہ یہ چینلز احمدیہ کمیونٹی کے خلاف تشدد پر اکسا رہے تھے۔ پیمرا کی پنجاب کمیٹی نے جو شکایتوں کی سماعت کرتی ہے خارج کر رہی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ان درخواستوں پر غور نہیں ہو سکتا۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کی جانب سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز کے مطابق جماعت احمدیہ پاکستان کی 2 نجی ٹی وی چینلز کے بارے میں لوگوں کو احمدیہ جماعت کے ارکان کے خلاف تشدد پر اکسانے کی شکایت کو پیمرا کی پنجاب کے لیے قائم شکایات کمیٹی نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ یہ شکایتیں قابل سماعت نہیں ہیں۔ پیمرا کی پنجاب کے لیے قائم شکایات کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو میں شکایتیں ناقابل سماعت ہونے کے فیصلے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا تھا،
میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئین فالو کرنا ضروری ہے۔ آئین میں احمدی حضرات کو نان مسلم قرار دے دیا گیا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئین نے ہی تمام ریلیجس مائنورٹیز کو حفاظت کا اور ایکول رائٹس کا یقین دلایا ہوا ہے، ہم اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں۔ میرا فیصلہ تو یہ تھا، اور کوئی اور پریس ریلیز میں آیا ہے تو وہ پھر جنہوں نے پریس ریلیز لکھی ہے وہ اس 100-125 لوگوں کے نعرے بازی سے متاثر ہو گئے۔
کانفرنس ہال میں جہاں شکایات کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، وہاں پیمرا کی پریس ریلیز کے مطابق ایک نجی ٹی وی کے اینکر جن کے خلاف شکایت کی گئی تھی، 100 سے زیادہ وکلاء اور دیگر احباب کے ہمراہ داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں نعرے بازی شروع کر دی۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے اس واقعے کی تصدیق کی اور کہا،
میں نے ان سے درخواست کی کہ دیکھیے، ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ ان کی کمپلینٹ جو ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، مگر جو حالات آپ نے پیدا کیے ہیں کانفرنس ہال میں، اس میں آبجیکٹیولی فیصلہ نہیں ہو سکتا، بٹ دے کنٹینیو دیئر، انہوں نے جاری رکھی اپنی نعرے بازی، اور یہ بھی کہا وہاں کہ ہم یہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ آپ آتھورائز نہیں ہیں یہ فیصلہ کرنے کے، کیونکہ ہمیں آپ کے ایمان پہ شبہ ہے۔
دوسری طرف احمدیہ جماعت کے ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں بتایا کہ وہ سماعت میں گئے تھے مگر ان کو سنا نہیں گیا۔
ہمیں کل پیمرا نے سمن کر کے بلایا تھا، وہ ہماری درخواست پہ جو ہم نے 2 TV چینلز 92 اور نیو ٹی وی کے پروگرامز کے خلاف دی تھی، تو پیمرا نے ہمیں لاہور میں بلایا تھا جس کا ریجنل آفس ہے، 2 بجے کا ٹائم تھا، ہم وہاں پہنچ گئے تھے، ٹائم پہ پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں جو صورتحال دیکھی وہ یہ کہ بہت بڑی تعداد میں علماء حضرات اور وکیل اور دوسرے وہاں پہ جمع تھے، انہوں نے کونسل آف کمپلینٹ کے کوئی ہیئرنگ کا ماحول ہی بننے نہیں دیا، اور ہمیں تقریباً 2 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا، اس کے بعد پولیس کال کی گئی، پولیس نے اسکارٹ کر کے باہر وہاں سے نکالا، اور ہیئرنگ کل ہوئی نہیں، ہماری بات تو سنی نہیں گئی تھا۔
سلیم الدین کا کہنا تھا کہ شکایات کمیٹی نے یہ فیصلہ بظاہر دباؤ میں آ کر کیا ہے۔ احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو 70 کی دہائی میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دے دیا تھا، تاہم اس جماعت کے ارکان کو مسلسل یہ شکایت رہی ہے کہ ان کو محض مذہب کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے شام کے شہر حلب کے مشرقی حصے میں شہریوں پر روسی اور شامی حکومت کے فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اوباما نے جمعرات کو جرمنی کے چانسلر اینگلا مرکل کو فون کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ روس اور اسد شام کے صدر بشار الاسد کی حکومتوں پر لڑائی کو روکنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے خاص طور پر ذمہ دار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اس سے قبل کہہ چکے ہیں کہ ماسکو کی طرف سے حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے پر بمباری جاری رکھے جانے کے تناظر میں شام کے معاملے پر امریکہ روس سے سفارتی بات چیت معطل کرنے کی نہج پر پہنچ چکا ہے۔ شہر کے اس حصے میں لاکھوں شہری پھنسے ہوئے ہیں، جن میں سے نصف بچے ہیں۔ کیری کا کہنا تھا کہ روس کی طرف سے فضائی حملے جاری رکھنے کے عزم کے بعد یہ غیر معقول ہے کہ بات چیت جاری رکھی جائے اور معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ جان کیری کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ محکمہ خارجہ کریملن کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن روس کی طرف سے بعض قابل ذکر اقدام کو روکنے کے لیے وہ ایک طرف ہونے کو بھی تیار ہیں۔ ترجمان جان کربی نے جمعرات کو کہا کہ ہم اس طرح کی معطلی کے بارے میں تیار ہیں، اور اس بارے میں ہماری حکومت میں مشاورت بھی ہو رہی ہے، اور روسی وزیر خارجہ سرگئے لیوروف سے بھی۔ ایک ماہ قبل جنوب مشرقی ترکی میں شادی کی ایک تقریب میں، جس میں زیادہ تر شریک کرد تھے، ایک خودکش بم حملہ ہوا تھا جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تب سے حکومت نے داعش کے شدت پسندوں کے خلاف اپنی فوجی کارروائی کو تیز کر دیا ہے۔ ایک ترک اہلکار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کارروائی کے دوران اب تک استنبول میں داعش کے 40 مشتبہ شدت پسند گرفتار، جبکہ شام کی سرحد سے 50 کلومیٹر شمال میں واقع سین ریفا میں مزید 2 مشتبہ دہشت گردوں کو پکڑا گیا ہے۔ اعلی سطحی ترک اہلکار نے کہا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، داعش کو شکست دینے کے لیے ہم تمام ضروری اقدام کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان، جنہوں نے ناکام بغاوت کے بعد جولائی میں ہنگامی صورتحال نافذ کی تھی، ان پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب جبکہ ایشیا اور پیسیفک کے علاقے میں کشیدگیوں میں اضافہ ہو چکا ہے، امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایشین نیشنز یا آسیان کے ملکوں کے اپنے 10 ہم منصبوں سے ملنے کے لیے ہوائی پہنچ گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی کارلا بیپ نے خطے کے لیے تشویش کے شعبوں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، سنتے ہیں سعدیہ اسد سے۔
ہوائی میں اجلاس کے موقع پر آسیان کے وزراء دفاع کے پاس ایجنڈے پر بہت کچھ ہے۔ چین اس سال کے شروع میں بین الاقوامی ٹریبیونل کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، جس میں کہا گیا تھا کہ جنوبی چین کے دعوے قانونی نہیں ہیں، بدستور جنوبی چین کے سمندر کے بیشتر حصے پر کنٹرول کا دعوے دار ہے۔ ہر سال اس سمندر کے بین الاقوامی پانیوں سے لگ بھگ $5 کھرب کا تجارتی سامان گزرتا ہے، اور امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کہتے ہیں کہ امریکہ علاقے کے ان پانیوں کو محفوظ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا، خواہ چین اس فیصلے کی تعمیل کرے یا نہ کرے۔
And we will, as we have demonstrated and as we will continue to demonstrate, fly...
اور ہم ایسا کریں گے جیسا کہ ہم مظاہرہ کر چکے ہیں اور جیسا کہ ہم مظاہرہ کرتے رہیں گے کہ جہاں کہیں بھی بین الاقوامی قانون اجازت دیتا ہے ہم پرواز کرتے رہیں گے، بحری سفر کرتے رہیں گے اور فعال رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کے۔ ایک اور بڑھتا ہوا خطرہ شمالی کوریا کی جانب سے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلوں ICBMs کی تنصیب کی مسلسل کوششیں ہیں۔ CSIS کے گروگری پالنگ کہتے ہیں
ICBMs have flown over not just Japan, but the Philippines has been on alert at various times. This is seen as something that can destabilize...
In ICBMs میں سے کچھ نہ صرف جاپان کی فضا سے گزرے ہیں بلکہ فلپائن بھی متعدد بار انتہائی چوکس رہا ہے۔ اسے ایک ایسا معاملہ سمجھا گیا ہے جو صرف کوریا کے پڑوسیوں ہی کو نہیں بلکہ پورے خطے پر خوفناک اثرات مرتب کر کے غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا اور جنوبی چین کے سمندر سے متعلق پرانے خطرے کے علاوہ دنیا بھر میں ایک اور خطرہ سر اٹھا رہا ہے۔ ایک بار پھر گروگری پالنگ کے الفاظ، سیکیورٹی کے غیر روایتی خطرات اور دہشت گردی دن بدن اہمیت اختیار کر رہے ہیں، خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا میں۔ دفاع سے متعلق سینئر عہدیداروں نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے چند سو انتہا پسند عراق اور شام سے پہلے ہی خطے میں واپس آ چکے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ مزید سینکڑوں کی واپسی متوقع ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا نے امریکہ کے جدید ترین میزائل شکن نظام کی تنصیب کے لیے ایک گولف کورس کا انتخاب کر لیا ہے۔ وزارت دفاع نے جمعے کے روز ارادہ ظاہر کیا کہ وہ بلند ترین علاقے کے میزائل شکن نظام تھاٹ کو اس تفریحی علاقے میں نصب کرے گا۔ اس سال کے شروع میں امریکہ اور جنوبی کوریا نے اتفاق کیا تھا کہ وہ تھارڈ میزائل بیٹری کو دیہاتی علاقے سیانگ جو کے فوجی اڈے پر نصب کرے گا جو دارالحکومت سول کے جنوب مشرق میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام شمالی کوریا کے بار بار کے میزائل اور جوہری تجربات کے جواب میں کیا جا رہا ہے، لیکن مقامی شہریوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس نظام کی تنصیب سے صحت اور ماحول کو خطرہ لاحق ہوگا اور یہ علاقہ شمالی کوریا کے حملوں کا نشانہ بنے گا۔ چین کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز اس تنصیب کے خلاف اپنی بھرپور تنقید کو دہرایا اور کہا کہ یہ علاقے کے فوجی توازن کو تباہ کر دے گا۔ شمالی کوریا نے تھاٹ کی تنصیب کے جواب میں حملوں کی دھمکی دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شونگ نے کہا، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ چین پوری شدت سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور وہ اپنے قومی سیکیورٹی مفادات اور علاقائی فوجی اہمیت کے توازن کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ہم امریکہ اور جنوبی کوریا پر بھرپور زور دیتے ہیں کہ وہ جزیرہ نما کے امن اور استحکام کے لیے مزید اقدامات کرے اور چین سمیت علاقے کے دوسرے ملکوں کے مناسب سیکیورٹی مفادات کا احترام کرے اور فوری طور پر اس میزائل شکن نظام کی تنصیب کے عمل کو روک دے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما سابق اسرائیلی صدر شیمون پیریس کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے اسرائیل پہنچے ہیں۔ ان کے ہمراہ 23 رکنی وفد بھی ہے جس میں سابق امریکی صدر بل کلنٹن، وزیر خارجہ جان کیری، ڈیموکریٹک سینیٹر باب کیسی اور ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک رہنما نینسی پلوسی بھی شامل ہیں۔ امریکی رہنما کے علاوہ پیریس کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے فلسطین کے صدر محمود عباس بھی یہاں آئے ہیں۔ شیمون پیریس فالج کے حملے کا شکار ہو کر 2 ہفتوں تک زیر علاج رہے اور بدھ کو 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
بلبلے ہند کی 87ویں سالگرہ، تفصیلات فکر و فن میں۔
آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر جینے کی تمنا ہے، دل ہے کہیں تو ہوں کہیں میں، جانے کیا باقی میری زندگی، ہنس کر کہا ہا ہا ہا۔
لتا منگیشکر ان خوش نصیب گلوکاروں میں سے ہیں جن کی تعریف کے لیے لوگ الفاظ تلاش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز ایک ایسا جادو ہے جو گزشتہ کئی عشروں سے مسلسل کانوں میں رس گھولتا آیا ہے۔ ان کی آواز کا ترنم، رچاؤ اور سریلا پن سننے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔
خاموشیاں گنگنانے لگی، تنہائیاں مسکرانے لگی، سرگوشی پر یہ ہوا چپکے سے مجھے کہا، دل کا حال بتا، دل بھر سے نہ چھپا۔
بھارت میں موسیقی کی دنیا کا کون سا ایسا اعزاز ہے جو لتا منگیشکر کے حصے میں نہیں آیا؟ سن 2000 میں لتا جی کو وائس آف ملینیم قرار دیا گیا اور سن 2001 میں انہیں اعلیٰ ترین سول اعزاز بھارت رتن دیا گیا۔ مقبول اور معروف گیتوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ گائیکی کے نصف صدی سے زائد کے عرصے میں آج بھی ان کی آواز کھنک لیے ہوئے ہے۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں مدھوبالا سے مادھوری اور پھر کاجل سے پریٹی زنٹا تک ہر بڑی اور مقبول ہیروئن پر اس خوبصورت آواز میں گیت پکچرائز ہو چکے ہیں۔ ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق لتا منگیشکر اور فلم میکر یش چوپڑا کے درمیان موسیقی کا بڑا ہی خوبصورت رشتہ قائم رہا۔ یش راج فلمز کی کوئی ایسی فلم نہیں ہوتی تھی جو لتا جی کی آواز کے بغیر ہوتی ہو۔ اخبار کے مطابق لتا منگیشکر پرانے گیتوں کی مکسنگ اور ری ریکارڈنگ کے خلاف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے گیت کی اصل روح قائم نہیں رہ پاتی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جہاں چلے گا میرا سایہ، ساتھ ہوگا تو جہاں، جہاں چلے گا میرا سایہ، ساتھ ہوگا میرا سایہ، میرا سایہ، میرا سایہ، میرا۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ امدادی کارکن بلوچستان کے ایک دور دراز ضلع میں کان میں پھنسے ہوئے 2 چینیوں اور 1 پاکستانی کانکن تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ کوئٹہ سے رپورٹ دی ہے ستار کاکڑ نے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے لسبیلا میں سیسے کی ایک کان میں پنسے 2 چینی کانکنوں سمیت 3 افراد کو نکالنے کے لیے کوششیں بدستور جاری ہیں، اور حکام کے مطابق اب اس ضمن میں چینی ماہرین کی ایک ٹیم بھی علاقے میں پہنچ گئی ہے۔ صوبے میں چیف انسپکٹر آف مائنز نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ 2 چینی اور 1 پاکستانی کارکن 24 ستمبر کو کان میں پنس گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چینی ماہرین کی ایک ٹیم کان میں پنسے ہوئے 3 افراد تک آکسیجن کی فراہمی کے لیے مسلسل کوشاں ہے، اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں نکالنے کے لیے محفوظ راستہ بنایا جائے۔ انتظامیہ کے مطابق کان کے اندر کام کرنے والے پاکستانی مزدور لفٹ کے ذریعے باہر نکل رہے تھے کہ لفٹ کی کیبل ٹوٹ گئی، جس سے کانکن نیچے گر گئے۔ نیچے گرنے والے مزدوروں میں سے بعض متبادل راستے سے باہر نکل آئے، تاہم ایک کانکن اندر پنس گیا، جس کو نکالنے کے لیے 2 چینی انجینئرز کان کے اندر گئے، لیکن وہ کان کے اندر گرمی اور مضر گیس کی وجہ سے باہر نہ نکل سکے۔ ضلع لسبیلا کی انتظامیہ موقع پر کام کی نگرانی میں مصروف ہے۔ حکام کے مطابق کان میں موجود 3 کارکنوں کو نکالنے کے لیے کی جانے والی کوششیں تاحال کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ حکام کے مطابق 2 روز قبل 3 افراد کو نکالنے کے لیے راولپنڈی سے اسپیشل ریسکیو ٹیم بھی لسبیلا پہنچ گئی تھی۔ بلوچستان میں کانکنوں کے حقوق کے لیے سرگرم ایک کارکن بخت محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ کانوں میں حفاظتی انتظامات سے بالکل مطمئن نہیں ہیں۔
بارے میں خاموش بیٹھے ہوئے، حال ہی میں شارج میں بھی اس طرح ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی بہت سے جانیں ضائع ہو گئی تھی۔ مائننگ سیکٹر میں یہ اقدامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے پابندی جو چیف انسپکٹر آف مائنز بلوچستان ہے، وہ اس کے پابند ہے کہ جو اونر یہ اقدامات نہ کرے اس کے خلاف کاروائی کی جائے۔ بلوچستان میں تو آئے روز یہ واقعات ہو رہے ہیں۔
سیسے کی اکان ضلع لسبیلا کی تحصیل کنراج میں دودڑ کے علاقے میں واقع ہے، اور ایک چینی کمپنی کا مشترکہ منصوبہ ہے، جس پر کام سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا۔ پاکستان کا یہ جنوب مغربی صوبہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور ان وسائل کو بروئےکار لانے کے لیے صوبائی حکومت نے 2 درجن سے زائد مقامی و غیر ملکی کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے ہیں۔ کئی چینی کمپنیاں بلوچستان میں سیندک اور ریکوڈک منصوبوں پر کام کے ساتھ ساتھ قلعہ سیف اللہ، خزدار، لسبیلا، گوادر اور دیگر اضلاع میں بھی قدرتی وسائل کو بروئےکار لانے کے لیے کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ مزدور تنظیموں کا کہنا ہے کہ صوبے میں کانوں میں مقررہ سرکاری قواعد کی پاسداری نہیں کی جاتی، جس سے ہر سال درجنوں مزدور حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صوبائی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کانوں میں حفاظتی انتظامات کی جانچ کا عمل شروع کر رکھا ہے، اور مزدوروں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں کوئلے اور دیگر معدنیات کی کانوں میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں، جن میں ملک کے دیگر صوبوں سے آنے والے محنت کش بھی شامل ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
صوبہ سندھ میں محرم کے موقع پر جو آئندہ چند روز میں شروع ہو رہا ہے، سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اعلیٰ پولیس افسران اور مذہبی رہنماؤں کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سے اس بارے میں شہزاد حسین کی رپورٹ۔
محرم الحرام کے لیے صوبہ سندھ میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پولیس کے اعلیٰ افسران اور مذہبی رہنماؤں کی مشاورت جاری ہے۔ سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق سندھ پولیس کے سربراہ آئی جی اے ڈی خواجہ نے ہدایت کی ہے کہ محرم میں غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات کے تحت ریپڈ ریسپانس فورس، ایلیٹ کمانڈوز، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور اسپیشل برانچ کے افسران اور جوانوں کی تعیناتیوں کو یقینی بنایا جائے۔ مزید یہ کہ محرم سے قبل ہی تمام تھانوں کو اضافی نفری فراہم کی جائے۔ آئی جی سندھ کا مزید کہنا تھا کہ پولیس افسران اور مذہبی رہنماؤں اور منتظمین مجالس و جلوس کے بیچ رابطوں کو یقینی بنایا جائے۔ حساس علاقوں میں مساجد، امام بارگاہوں اور مرکزی مجالس میں تلاشی کے لیے اسکینرز، واک تھرو گیٹس، خفیہ کیمروں، ڈرون کیمروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ ان مقامات کی بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد سے تلاشی لی جائے اور پارکنگ کو مذہبی اجتماعات سے دور رکھا جائے۔ فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز وال چاکنگ اور پمفلٹس کی تقسیم پر پابندی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور محرم کے دوران بین الصوبائی داخلوں پر پابندی کے حوالے سے علماء کرام، ذاکرین اور قائدین کے ناموں کی فہرستیں بھی تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علامہ امین شہیدی نے وائس آف امریکہ سے محرم الحرام میں دہشت گردی کے خدشات اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
کلدم تنظیمیں اب تک بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے ہی مزے کے ساتھ معاشرے کے اندر دندناتی پھر رہی ہیں۔ ان کی ایکٹیویٹیز بھرپور طور پر جاری ہیں اور بعض جگہوں میں ریاستی اداروں کی ان کو سرپرستی بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، دہشت گرد جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان پکڑے گئے لوگوں کو 5 مہینے 6 مہینے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب تک ان فورسز کو جو معاشرے کے اندر افراتفری پھیلاتے ہیں، مذہب کو نشانہ بناتے ہیں، ان پر آہنی ہاتھ جب تک نہیں ڈالا جاتا، اس وقت تک جو ہے اس طرح کی میٹنگز کی بنیاد پر مطمئن نہیں ہوا جا سکتا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ محرم الحرام میں دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن پولیس کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ہی اس سلسلے میں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی رہے اور دہشت گردی پر قابو پانے میں پولیس کی مدد کرے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ایک طویل عرصے سے سنگین جرائم اور دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ حالانکہ ستمبر 2013 سے جاری رینجرز اور پولیس کے آپریشن سے شہر کی امن و امان کی صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے، اب بھی شہر میں پرتشدد کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ پچھلے دنوں کراچی میں فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کو قتل کر دیا گیا تھا، اور جمعے کو بھی کراچی میں 2 پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی گئی۔ سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق اس حملے میں 1 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
جمعے کے روز اسرائیلی رہنما شمعون پیرس کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما بھی اپنی 23 رکنی وفد کے ہمراہ شمعون پیرس کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے اسرائیل پہنچے۔ تفصیلات جیف کلسٹر کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
صدر اوباما اور دیگر عالمی رہنماؤں کے علاوہ فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی شمعون پیرس کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ جنازے کی رسومات کے دوران ایک اعلی فلسطینی رہنما نے بتایا کہ صدر محمود عباس کو توقع ہے کہ ان کے اسرائیل آنے سے اسرائیلی معاشرے کو یہ پیغام جائے گا کہ فلسطینی امن کے خواہاں ہیں اور شمعون پیرس جیسے پرامن لوگوں کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ شمعون پیرس کو خراج تحسین پیش کرنے والوں میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو بھی شامل تھے۔
شمعون یقیری، سپارتا
آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بہت کم موقعوں پر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور ان میں سے ایک موقع وہ تھا جب آپ نے میرے بھائی یونی کی موت کی خبر سنی۔ آپ اس وقت روئے تھے، اور شمعون آج میں آپ کے پیچھے رو رہا ہوں۔ میں آپ کو چاہتا ہوں اور ہم سب آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ پیارے شمعون، الوداع۔ آپ ایک عظیم رہنما تھے، آپ اپنے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کے۔ دوسری جانب صدر اوباما نے امن اور انصاف کے لیے پیرس کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔
Knesset, heads of state and government and guests from around the world, President Abbas, whose presence here...
Knesset, ریاستی اور سرکاری رہنماؤں اور دنیا بھر سے مختلف عالمی رہنماؤں اور خاص طور پر صدر محمود عباس کی یہاں موجودگی امن کے نامکمل عمل کی طرف ایک اشارہ اور یاد دہانی ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ صدر اوباما کے ہمراہ 23 رکنی وفد بھی ہے، جس میں سابق صدر بل کلنٹن، امریکی وزیر خارجہ جون کیری، ڈیموکریٹک سینیٹر باب کیسی اور ایوانی نمائندگان میں ڈیموکریٹک رہنما نینسی پیلوسی شامل ہیں۔ پیریس کو 2 ہفتے پہلے فالج کا ٹیک ہوا تھا اور بدھ کے روز 93 برس کی عمر میں وہ انتقال کر گئے تھے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی حکام اس ٹرین کے ایونٹ ریکارڈر کے مطالعے کی تیاری کر رہے ہیں جو نیو جرسی اسٹیشن پر جمعرات کے روز مصروف ترین اوقات میں حادثے کا شکار ہوئی۔ اس میں 1 شخص ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ جہاز کے بلیک باکس فلائٹ ریکارڈر کی طرح یہ ایونٹ ریکارڈر ٹرین کے ہر ڈیٹا کو ریکارڈ کرتا ہے۔ نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ کے عہدیداروں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس ریکارڈر پر موجود اعداد و شمار سے حادثے کی اصل وجہ کا پتہ چلانے میں مدد ملے گی۔ نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ کی چیئر وومن بیلا ڈن زیڈر نے کہا،
We are going to be pulling that event recorder from the locomotive, which it is safe to do that at this point. So once we pull that, we'll have more information about...
نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ کی چیئر وومن کہہ رہی ہیں، ہم اس ٹرین کے ملبے سے وہ ریکارڈر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ کوشش محفوظ راستہ ہے، اس لیے ایک مرتبہ اگر ہمیں یہ ریکارڈ مل جاتا ہے، ہمیں ٹرین کی رفتار، بریکس اور دوسرے امور کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ یہ تھے نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ کی چیئر وومن کے الفاظ۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرین ڈرائیور کو ہسپتال سے اس کے زخموں کے علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے اور وہ تحقیقات میں تعاون کر رہا ہے۔ سوڈان کے وزیر انصاف نے ان دعووں کو مسترد کیا ہے جو دارفور کے علاقے جبل مرہ کے بے گھر ہونے والے لوگوں نے لگائے تھے کہ وہ سوڈانی حکومت کے ہاتھوں سے کیمیائی ہتھیاروں کا شکار ہوئے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے جمعرات کی صبح کہا تھا کہ جنوری کے مہینے سے جبل مرہ کے لوگوں نے جلد پر سوزش، جلد کے جسم سے علیحدہ ہونے، آنکھوں کے مسائل جن میں بصارت سے محرومی، خونی قے، اسہال اور سانس کی شدید بیماریاں شامل ہیں، ان کی شکایت کی ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ یہ علامتیں ان کیمیائی ہتھیاروں کا نتیجہ ہیں جو سوڈان کی حکومت کی جانب سے استعمال کیے گئے۔ مشرقی اور قرن افریقہ کے لیے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر موتھونی وانیکی کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہمیں اس دور افتادہ علاقے میں کیمیائی ہتھیاروں کے حملوں کے متاثرہ افراد کا پتہ چلا ہے، اور یہ بھی پہلا موقع ہے کہ ہم نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے شواہد اکٹھے کیے۔ لیکن وزیر انصاف عواد حسن النور نے جمعرات کے روز ایک خط میں کہا کہ حکومتی عہدیدار ان الزامات کو سن کر ششتر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایسے واقعات کے بارے میں سنا ہے جو ان کے مطابق ظالمانہ انسانی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ سوڈان کی افواج نے دارفور کے علاقے میں عام شہریوں پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے۔ ایک نئی رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان حملوں میں قریباً 250 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے، جنہیں بچے بھی شامل ہیں۔ اس بارے میں جل کریک کی رپورٹ، انجم ہیرل گل کی زبانی۔
دارفور کے علاقے جبل مارہ میں رہنے والے لوگ اس سال جنوری سے اپنی جلد پر چھالوں، خارش اور جلد ادھڑنے، آنکھوں سے پانی بہنے، خارش اور بعض لوگ تو بینائی مکمل طور پر ختم ہونے کی شکایت کر رہے ہیں۔ اس علاقے کے شہریوں نے خون کی ابکائیاں آنے، پیٹ کی خرابی اور سانس کی بیماریوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ یہ تمام وہ علامات ہیں جو کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد انسانوں پر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ان ہتھیاروں کے استعمال کا الزام سوڈانی حکومت پر عائد کیا ہے۔ کیمیاوی ہتھیاروں کے 2 ماہرین نے ان تحقیقات میں حصہ لیا اور شواہد اکٹھے کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ آبلے اور اسی نوعیت کے زخم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان حملوں میں استعمال کیے جانے والے ہتھیاروں میں مسٹرڈ گیس طرح کی کوئی گیس موجود تھی۔ رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے اس گروپ کی جانب سے علاقے میں کرائی گئی تحقیقات سے ہولناک شواہد سامنے آئے ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ممکنہ طور پر کیمیاوی ہتھیاروں کے کم از کم 30 حملے ہوئے، جن سے 250 کے قریب افراد مارے گئے۔ مشرقی افریقہ میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی علاقائی ڈائریکٹر موتھونی وینائکی کا اس بارے میں کہنا تھا،
This is the first time as far as we are aware of, as far as survivors and monitors,
جہاں تک میں اس سے واقف ہوں، یہ پہلا موقع ہے اور جہاں تک بچ جانے والوں اور وہاں مشاہدہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ کیمیابی ہتھیاروں کے استعمال کو تحریری شکل دی ہے اور اس لیے یہ پہلے کی نسبت ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سوڈان کی سیکیورٹی فورسز نے جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عام شہریوں اور ان کی املاک کو نشانہ بنایا۔ کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ دارفر کے علاقے میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال پر تفتیش کریں۔ تنظیم نے سوڈان کی حکومت پر بھی زور دیا ہے کہ وہ ایسے حملوں سے باز رہے اور بین الاقوامی امدادی تنظیموں کو دارفر کے علاقے تک رسائی کی اجازت دے۔ سوڈان کے صدر عمر البشیر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات پر بین الاقوامی عدالت کو مطلوب ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تجارتی معاہدوں کے بارے میں بڑھتی ہوئی سیاسی مخالفت سے چند اہم معاشی رہنماؤں کو تشویش ہو رہی ہے۔ ان لیڈروں کا کہنا ہے کہ تجارت کو وسعت دینے سے عالمی سطح پر نمو میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ملازمتیں فراہم کرنے اور اشیاء کی قیمتوں میں کمی میں مدد ملتی ہے۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب دونوں بڑی جماعتوں کے صدارتی امیدوار اپنی انتخابی مہمات میں بحر الکاہلی تجارتی معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اسے تباہ کن قرار دیتے ہیں۔ اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
عالمی تجارت میں سست روی کی وجہ سے کوریا کی ایک بڑی شپنگ کمپنی ہین جن دیوالیہ ہو گئی۔ اس کمپنی کے بہت سے جہاز سمندر میں بے یارو مددگار کھڑے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ ساحل پر لنگر انداز ہو سکیں۔ تاہم پھر ہنگامی طور پر طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت معاملات قدرے بہتر ہوئے۔ اس سال عالمی تجارت 1.7% کے تناسب سے نمو حاصل کرے گی۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے مطابق معاشی بحران کے بعد یہ سب سے سست شرح نمو ہے۔ تجارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ جمود کا شکار تجارتی معاہدوں کو کسی حد تک عالمی معیشت اور تجارتی شرح نمو میں سست روی کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ تاہم ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یعنی TPP نامی معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نقائص سے بھرے اس تجارتی معاہدے سے لاکھوں ملازمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے یہ ایک تباہی ہوگی اور آپ TPP کے نفاذ کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ ایک تباہی ہوگی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کرسٹین لیگارڈ نے شکاگو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ معاشی نمو کے لیے تجارت ایک اہم کنجی ثابت ہو سکتی ہے۔ IMF کی سربراہ کا کہنا تھا
Restricting trade is a clear case of economic malpractice.
تجارت کو محدود کرنا معاشی بے ضابطگی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ معیشت کے شعبوں کی مدد کرنے کی بجائے جن کی اسے حفاظت کرنا ہے، تجارت بند کرنے سے خاندانوں اور ملازمین کے لیے معاشی مواقع ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے بہت سی بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ تجارتی معاہدوں سے امریکی سفارتکاری، اثر و نفوذ اور سلامتی میں مدد ملتی ہے۔ جان کیری کا کہنا ہے
If we reject TPP, we take a giant step backward. We take a step away from this vital
اگر ہم TPP کو مسترد کرتے ہیں تو ہم ایک بڑا قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہم تعاون کے اس اہم پلیٹ فارم سے ایک قدم دور ہوتے ہیں، ہم ایشیائی بحر الکاہل سے ایک قدم دور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے مفادات اور عالمی اقدار کے فروغ سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ جان کیری کا کہنا ہے کہ کامیاب تجارتی معاہدوں سے امریکیوں کو بحر الکاہل خطے میں، جہاں دنیا کی تقریباً 1/4 آبادی رہتی ہے اور جہاں 21ویں صدی کی زیادہ تر تاریخ رقم ہوگی، اس علاقے میں واقعات پر اثر انداز ہونے میں مدد ملے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
7 سال پہلے اٹلی کے شہر لاکویلا میں G8 کا جو سربراہی اجلاس ہوا تھا، اس میں صدر براک اوباما نے زرعی شعبے میں 3.5 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا۔ اس اعلان کا مقصد دنیا بھر میں پھیلی ہوئی بھوک پر قابو پانا تھا۔ امریکی صدر کے اس اعلان کی بدولت دنیا سے غذائی قلت کے خاتمے اور زرعی ترقی کے لیے مزید 16 ارب ڈالر جمع کرنے میں مدد ملی تھی۔ صدر اوباما کے اس اعلان کی وجہ سے فیڈ دا فیوچر انیشیٹو کو فروغ ملا تھا، جو دنیا بھر سے غربت اور بھوک کے خاتمے کا ایک پروگرام ہے۔ حال ہی میں اس پروگرام نے سال 2030 تک غذائی تحفظ کے عنوان سے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں لاکویلا میں ہونے والے سربراہی اجلاس کو عالمی غربت اور بھوک کے خلاف جنگ میں ایک اہم موڑ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس اجلاس کی بدولت بین الاقوامی غذائی تحفظ اور غربت کے خلاف منصوبوں کی کامیابی کے لیے درکار سیاسی عزم اور وسائل میسر آئے۔ فیڈ دا فیوچر نے مختلف ملکوں کو اپنی زرعی پیداوار بڑھانے اور ضرورت مندوں تک خوراک کی فراہمی یقینی بنانے میں مدد دی ہے، جس میں اسے دنیا بھر کی حکومتوں اور غیر سرکاری اداروں کی معاونت بھی حاصل رہی ہے۔ مثال کے طور پر صرف گزشتہ سال ہی فیڈ دا فیوچر پروگرام سے استفادہ کرنے والے 90 لاکھ کسانوں اور دیگر ہنرمندوں کی پیداوار اور صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں ان کی مجموعی آمدنی 80 ارب ڈالر تک بڑھ گئی۔ اپنی رپورٹ میں فیڈ دا فیوچر نے ترقی پذیر ملکوں کی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھوک اور غربت کے مقابلے کے لیے اپنے وسائل استعمال کریں، باہمی تعاون بڑھائیں اور ایسی پالیسیاں تشکیل دیں جن کے نتیجے میں یہ اہداف حاصل ہو سکیں۔ رپورٹ میں امدادی اداروں اور شخصیات سے بھی اپنے احتیاط بڑھانے کی اپیل کی گئی ہے، جبکہ نجی شعبے پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غذائی قلت کے خاتمے کے لیے آگے آئے اور اس شعبے میں سرمایہ کاری کرے۔ رپورٹ میں سول سوسائٹی پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان تمام فریقوں کی مدد کرے اور ان پر دباؤ بڑھائے تاکہ وہ اپنے وعدوں پر عمل درآمد کر سکیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو سن 2030 کی دنیا خاصی مختلف ہوگی، ایسی دنیا جس میں بھوک، غذائی قلت اور غربت نہیں ہوگی، اور جہاں مقامی معیشتوں کے پھلنے پھولنے سے تمام افراد کو فائدہ ہوگا۔ لوگ متوازن اور صحت بخش خوراک کھائیں گے اور بچے صحت مند ہوں گے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں گے۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب انسانیت کو دنیا سے بھوک، غذائی قلت اور انتہائی غربت کا خاتمہ ممکن نظر آ رہا ہے۔ اس اہم سنگ میل کو عبور کرنے کے لیے امریکی حکومت عالمی برادری پر زور دے رہی ہے کہ سن 2030 تک ان اہداف کے حصول کے لیے متحد ہو جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پچھلے کئی سالوں سے ڈی سی ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس فلم فیسٹیول میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سمیت ساؤتھ ایشیا کے کئی ملکوں کی بڑی اسکرین سے منسلک پرسنالٹیز کے کام کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ اس میلے کو سجانے کا مقصد آخر ہے کیا، اور یہ جنوبی ایشیا کی فلم انڈسٹریز کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ ایک نظر ڈال رہی ہے نیلوفر مغل اپنی اس رپورٹ میں۔
ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول، چھوٹی بڑی فلمیں، فلم ساز، فنکار اور ڈھیروں پرستار، یہ ہے ریڈ کارپیٹ کی رونقیں۔ یہ فیسٹیول گزشتہ 5 سال سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال اور سری لنکا سے مختصر اور طویل دورانیے کی فیچر اور ڈاکیومنٹری فلمیں آتی ہیں۔ ان کے علاوہ امریکہ میں مقیم جنوبی ایشیائی کمیونٹی کی تیار کردہ فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ اس فیسٹیول کا مقصد فلم سازوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہے کہ وہ یہاں اپنی فلمیں دکھا کر ان کی پروموشن کریں، نئے ٹیلنٹ کو آگے آنے کا موقع ملے اور فلمی شائقین تک رسائی حاصل کی جائے۔
آج کل اتنی ڈیوائسونیس ہے کہ دس از اپنے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ساؤتھ ایشین کنٹریز میں وی ہیو مور ان کامن دین ڈفرینٹ، یو نو، تو سب لوگ ملیں اور اچھی اچھی فلمیں دیکھیں، اچھی اچھی کہانیاں سنیں، اور یہ موقع ملتا ہے یہ سب کرنے کا تو بس اس لیے چالو کیا.
اور گیتا آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا انکریجنگ ہوتا ہے ینگ لوگوں کے لیے یا جو ہم کہیں کہ جو نئے فلم میکرز ہیں ان کے لیے کتنا انکریجنگ ہے یہ پلیٹفارم.
جیسے آئی تھنک یہ جو پلیٹفارم ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ فلمس کے لیے فلم فیسٹیول کے ذریعے, ادروائز تو وہ فلمیں بناتے ہیں, کوئی ڈسٹریبیوٹر لیتا نہیں ہے ان کو دکھانے کے لیے. اب جب وہ فلم فیسٹیول میں دکھانے لگتے ہیں تو دے ہیو سم تھنگ ٹو شو کہ بھائی ابھی چلو یہ ہمارے اس فیسٹیول میں گئی, لوگوں نے بہت تعریف کی, لوگ اس کے بارے میں سوشل میڈیا وغیرہ کے تھرو لکھتے ہیں, لوگ پھر اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, تو اٹس اے پلیٹ فارم ان کے لیے لائک اے اسٹیپنگ اسٹون.
یہاں پر فلموں کے ساتھ ساتھ فلم ساز بھی آتے ہیں, کچھ تو جانے مانے ایوارڈ یافتہ لیکن کچھ ایسے بھی جو اس میدان میں بالکل نئے ہوتے ہیں. ان میں زیادہ تر تعداد جنوبی ایشیائی امریکیوں کی ہوتی ہے, یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے یہ فیسٹیول بہت اہمیت رکھتا ہے.
یہ میری پہلی فلم ہے, پہلی فیچر فلم ہے, اس سے پہلے میں بہت سی شارٹ فلمز پہ کام کر چکا ہوں.
اچھا, اٹس اے بگ, بڑا اچھا شوکیس ہے ہم لوگ کے لیے لوکل, جو ہم لوگ یہاں فلم یہی بنی ہے واشنگٹن ڈی سی میں, تو پوری شوٹ بھی یہاں ہوئی ہے.
یہ پلیٹ فارم ہم کو بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ ایک تو ہم لوگوں میں جاگرتی لا سکتے ہیں یو نو ان فلموں کے دوارا, اور دوسرا ہم جو ہے نا بہت پیشنیٹ لوگ ہیں,
ہمارے لیے بہت ہی سپورٹیو رہے ہیں. پچھلے 3-4 سالوں سے ہم اپنی فلم جو بھی بناتے ہیں ہم اس میں ڈالتے ہیں فلم فیسٹیول میں.
آئی ایم دا رائٹر اینڈ ڈائریکٹر آف دا شارٹ فلم مس الائن, اٹ پریمیئرڈ ایٹ دی نیویارک انڈین فلم فیسٹیول.
فلم سازوں کے علاوہ اس فیسٹیول میں مشہور فنکار بھی آتے ہیں جنہیں اکثر لوگ صرف ٹی وی یا سینما کی اسکرین پر ہی دیکھ پاتے ہیں.
میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں, انفیکٹ میری پکچر انا ریلیز ہونے والی تھی اور اکتوبر میں, اور آئی وش ہم تھوڑی جلدی ختم کرتے تاکہ ہم اس فیسٹیول میں اپنی فلم لے کے آ سکتے.
جب پہلا فیسٹیول ہوا تھا 4 سال پہلے, تب بھی میں یہاں آیا تھا وتھ 2 پیسے کی دھوپ چارانے کی بارش, وتھ شام بینیگلز ریٹروسپیکٹو, اور اب فریش ہولڈ کے ساتھ میں یہاں ہوں 4 سال کے بعد.
اٹس اے بریلینٹ پلیٹ فارم, اینڈ واٹ آئی لائک از دیر از اے سیکشن فار شارٹ فلمز آلسو ویئر یو نو نئے فلم میکرز, ینگ فلم میکرز, دے کین شو دیئر فلمز.
لیکن یہاں پر فلموں میں کام کرنے کے خواہش مند ایسے افراد بھی آتے ہیں جو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سے مل کر فلمی انڈسٹری میں نام کمانا چاہتے ہیں.
بہت انکریجنگ ایکچولی, میں خود بھی ایک اسپائرنگ ایکٹریس ہوں, لائر ہوں پروفیشن سے, مگر میرے نانا نانی پاکستان میں ایکٹر تھے, سبیہ خانم اور سنتوش کمار, تو یہ ایک بہت انکریجمنٹ ہے کیونکہ میں یہاں پر بڑی ہوئی کہ یہاں پر بھی پاکستانی فلمز اور انڈین فلمز, ساؤتھ ایشین فلمز آ رہی ہیں.
آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی فلمیں اس فیسٹیول میں آئیں جو پہلے کہیں ریلیز نہ ہوئی ہوں. اس سال پاکستان سے 3 فلمیں اس فیسٹیول کا حصہ بنی. آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ بہت سے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اس میلے میں شرکت کرنے کے باعث آگے بڑھنے کے مواقع ملے ہیں اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہے ہیں اسد حسن, ان کے ساتھ تکنیکی معاونت کریں گی گل رخ. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.